موضوع الدرس في فضائل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، محترمہ مائیو اور بہنو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جس کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل وزیر النبی المصطفی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کیونکہ حضور کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. سیدنا ابی بکر جو ہیں، یاد رکھیں، ان کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابی بکر ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے. آپ کے والد جو ہیں ان کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابی قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ سلمہ ام الخیر ہیں. قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق ہے اور آٹھویں پشت میں وہ مل جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کان جوادن تقیین نقیین انہ ينفق الاموال فی سبیل اللہ. سیدنا ابی بکر گورے اور سفید رنگ کے آدمی تھے، چھریرا بدن تھا، بڑے خوبصورت تھے، اور آپ داڑھی مبارک پہ ہمیشہ مہندی کا خطاب لگاتے تھے. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں اور مختلف گھروں میں ہیں، پھر سارے جمع ہو کے میرے پاس آ گئے. میں نے ایک راہب سے جو عیسائیت پر یقین رکھتا تھا اور ان کے مذہب کا ایک بہت بڑا یعنی عالم تھا، راہب تھا، اس کو جا کے خواب سنایا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا خواب مبارک ہو، ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم الانبیاء ہوں گے اور آپ سب سے پہلے اسی پہ اسلام لائیں گے اور ان کے دین کو آپ دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں میں سنتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی پیدا ہوں گے. پھر کہتے ہیں تجارت کے ذریعے سفر میں آپ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں یمن گیا، وہاں ازدی عالم تھے بڑے مشہور، اتفاق سے وہ میرے سامنے آ گئے. مجھے کہا ٹھہرو، میں ٹھہر گیا. وہ کہنے لگے کہ انت من مکہ، تو مکے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل. کہنا من قریش، قریش قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں قریش. اور انہوں نے کہا اچھا تمہاری شاخ جو ہے بنو تیم ہے؟ میں نے کہا ہاں بنو تیم ہے. اور انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ تم بے ادبی تو نہ سمجھو، میری مجبوری ہے کہ میں نے جو دیکھنا ہے تسلی کرنی ہے، اگر آپ مہربانی کر کے اپنا قمیض ذرا اوپر کریں. تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جب قمیض اوپر کیا تو میری ناف پہ اس نے ایک تل دیکھا. تو کہنے کا ہاں بالکل، اب میری تصدیق ہو گئی، تم وہی ابو بکر ہو کہ اب نبی الخاتم کے آنے والا زمانہ ہے اور تم اس پر اسلام لاؤ گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد تم خلیفہ بنو گے اس کے بلا فصل. کہتے ہیں میں نے سن لیا، ہاں بھی ہوگا، ایسے ہوگا، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مجھے بار بار خواب ایک نبی کے بارے میں آ رہے ہیں. اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں، حالانکہ اس وقت سرزمین عرب میں شراب اور شباب اور کباب اور زنا یہ تو فخر سمجھا جاتا تھا، یعنی لوگ مقابلہ کرتے تھے شراب پینے میں اور نعوذ باللہ زنا کرنے میں. لیکن ابو بکر جیسا خوبصورت آدمی، لیکن جوانی میں کبھی آپ نے نہ شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی کسی گندی مجلس میں گئے. اسی زمانہ جاہلیت میں آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنی نظروں کو پاک رکھا، اپنے عمل کو بھی پاک رکھا. اور اسی طرح یہ تاریخ کی مستند شہادت ہے کہ لم یسجد صنماً قط، ابو بکر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے قبل. اور آپ کے والد جو تھے ابی قحافہ، نام ان کا عثمان تھا، کنیت ابی قحافہ تھی، تو وہ بڑے بت پرست تھے. تو ایک دن ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ابا پکڑ کے لے گئے اپنے اس خاص کمرے میں جہاں انہوں نے اپنا خدا رکھا ہوا تھا، اور جا کے اس کی عبادت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس پہ پھولوں کے ہار ڈالتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر باہر نکل کر بڑی بڑی خیراتیں کرتے تھے. مجھے لے گئے اور مجھے مجبور کیا کہ ابو بکر چلو میرے کہنے پر تو ایک دفعہ میرے خدا کے آگے تو جھک کے دیکھو اور مانگ کے دیکھو. میں نے کہا اچھا وجن ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آج تنہائی میں آپ کے خدا سے باتیں کروں. حضرت ابی قحافہ جب چلے گئے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، تسلی کی کہ وہ چلے گئے گھر. میں آیا اور میں نے اس بت سے کہا دیکھو بات سنو، مجھے پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، تم خدا ہو تو مجھے کھانا کھلاؤ. فرماتے ہیں بھلا بت نے کسی کو کیا کھانا کھلانا ہے، یا اس نے کیا میری بات سننی ہے، یا کیا جواب دینا ہے؟ یہ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ بندے اپنے ہاتھ سے دیوتا بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھگوان بن جاتا ہے. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں کمرے سے باہر نکلا، میں نے ایک اچھا خاصا بڑا وزنی پتھر ڈھونڈا، لے آیا، اس کے سر پہ کھڑا ہوا. میں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر خدا ہو تو اپنے آپ کی تو حفاظت کرو نا، کم از کم چلو بندوں کی حفاظت نہ کرو. میں نے پتھر مارا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، سنت ابراہیم تالا کر دی، فجعلناہم جزازا الا کبیرا. اور اس کے بعد میں دروازہ بند کر کے اس کمرے سے چلا گیا، چھپ گیا کہ والد ناراض ہوں گے. والد بڑے خوش خوش کافی دیر کے بعد آئے کہ آج تو ابو بکر نے کمال کر دیا، میرے بھگوان کا اثر ہے کہ ابو بکر کو اس نے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا ہے کہ ابھی تک وہ کمرے سے نہیں نکلے. جب آئے کمرہ کھولا دیکھا تو خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے. یعنی آدمی ایمان سے کہیں خدا کے حرم میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، مولوی مکی مدنی کی بات کو چھوڑو، کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا ہے کہ جو ٹوٹ پھوٹ جائیں وہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے ہیں؟ جن بتوں کو آدمی خود بنائے، میں نے خود ہانگ کانگ میں، قاری طیب صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو جلسوں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا چلو آج مجھے کوئی بازار شدار دکھاؤ یار، تھوڑی موٹی شاپنگ واپنگ کریں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پلاسٹک کے خدا بنے ہوئے، بڑے بھی چھوٹے بھی درمیانے بھی، اور ان کے وہ رسی ڈالی ہوئی ہے، خدا الٹے لٹکے ہوئے. جو خدا تم کو پسند ہو خریدو، 10 روپے کا بھی ہے، 100 روپے کا بھی ہے، 1000 روپے کا بھی ہے، یعنی خدا بکتا ہے، مخلوق بیچتی ہے، اس کو رسی ڈال کے لپیٹ کے اور پھر اسی کو گھر میں سجا کے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی پرارتھنا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے. یہ ان کے روکوا نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ ہم اولیاء اللہ کو خود غسل دیتے ہیں، خود کفن دیتے ہیں، خود ان کی قبریں تیار کرتے ہیں، خود ان کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، خود ان پر جنازے پڑھتے ہیں، خود ان پر مٹی ڈالتے ہیں. جب اوپر ان کی میت تھی تو ہماری محتاج تھی، جب 2 میٹر نیچے چلے گئے تو اب حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا. ہم بھی تو انہی کو سجدے کر رہے ہیں، انہی کی پوجا کر رہے ہیں جن کو خود ہاتھوں سے دفن کیا ہے، جن کے جنازے ہم نے خود پڑھے ہیں، جن کے لیے ہم نے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اب ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مدد کن مدد کن، از بحرکم آزاد کن. اسی طرح بغیر دا بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. بھی خود تو معین الدین چشتی دفن ہے نوین میں. تو یہ اصل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی. ابو کہاپا نے جب دیکھا کہ خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے اور غصے میں بھرے ہوئے گھر آئے اور پوچھا ان کی والدہ سے کہ این ابھی بکر نے ابھی بکر کہاں ہے؟ ان کا بات کیا ہے ابو کو اتنا غصہ کیوں؟ ان کا کمال ہے غصے کا، میرے خدا کو توڑ دیا. اب بندہ خدا کو توڑ دے، اب بھی عقل نہیں آئی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا جن کو بندہ توڑ دے. تو پتا ہے کہ ابو بکر کی اماں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی کوحافہ میری بات سنو، ابو بکر سے کوئی بات نہ کہنا، نہ غصہ کرنا، نہ ناراض ہونا. ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، میں حاملہ تھی 8 مہینے کی، تو میں مکے کی فلاں وادی سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ یا مت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبه فی السماء صدیق وهو للنبی صاحب ورفیق. نے کہا میں نے آواز سنی کہ اے اللہ کی بندی، یہ پکی بات ہے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایک نبی آئیں گے، یہ ان کا ساتھی ہوگا، ان کا رفیق ہوگا، ان کا دوست ہوگا. تو آپ کی والدہ نے کہا ابھی کوحافہ ان ابنی ہاذا لشان، میرا یہ بیٹا شان والا بیٹا ہے، اس کو کبھی کوئی بات نہ کہنا. ابو کوحافہ بھی ٹھنڈے ہو گئے کہ اچھا یہ آواز تم نے سنی؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہ سنی. سیدنا ابی بکر میرے آقا کی سنے، آقا فرماتی ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا لوگوں نے سوال کیے جواب کیے، کوئی مطمئن ہوئے کوئی مطمئن نہ ہوئے الا ابا بکر. جب میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو بغیر کسی سوال کے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بغیر کسی تردد کے کلمہ پڑھ لیا. اور اول من خطب فی الاسلام ابی بکر، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والا ابی بکر ہے. اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے قریش کو توحید کی دعوت دی. ان نے اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ کے قبیلے والے کپڑے میں ڈال کے اٹھا کے گھر لے گئے. سارا دن بے ہوش رہے، شام کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، سب پریشان ہیں اور پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے حال کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیف حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے؟ ماں نے بھی کہا بیٹا اسی کی وجہ سے تو تمہیں یہ مار پڑی ہے، اس کو چھوڑ دو، اب تم کچھ کھا لو پی لو. اس نے کہا واللہ لا اشرب ولا آکل حتی ارا وجہ حبیبی رسول اللہ. کہ خدا کی قسم ہے نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں چہرہ نہ دیکھوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. والدین تھے مجبور ہو کے دار ارکم میں لے آئے، حضور بیٹھی ہیں، حضور پاک کی نظر پڑی، حضرت ابو بکر تو زخموں سے چور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، میرے مدنی کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا اور پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور اب تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، آپ کے چہرہ دیکھ لیا ہے، بس بات ختم ہو گئی. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے یعنی صحابی ہیں جنہوں نے کئی غلام خرید کر کے آزاد کیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، حضرت بلال کو سرخ انگارے جیسے پتھروں پہ لٹایا ہوا تھا اور اس کے غلام جو تھے وہ کوڑے برسا رہے تھے، لیکن اس وقت بھی بلال احدن 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 کنارے لگا رہا تھا. یہ ہے نا توحید, مار کھاؤ اور جمے رہو. تم تو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جی کافی بدتی ہیں, مشرق ہیں, پھر ان سے ڈر گئے تو موحد کیا ہوئے؟ توحید والے تو ڈر جاتے ہیں, وہ تو بادشاہوں کے سامنے بھی ڈر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ تو نہیں ڈر گئے, اپنے والدین کے خلاف نہیں کھڑے ہو گئے, لیکن آخر کامیابی کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو سیدنا ابو بکر صدیق سے ظلم برداشت نہ ہوا اور کہا امیہ بات سنو, تمہیں اگر یہ غلام اتنا ناپسند ہے تو مرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو بیچ دو. انہوں نے کہا خریدو گے؟ انہوں نے کہا خریدو. بتاؤ کیا پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس فلاں ایک غلام ہے, گورا خوبصورت ہے اور بڑی, اس کے پاس 2000 درہم بھی ہے, اگر وہ غلام مجھے دے دو اور 40 اوقیا یعنی 40 چٹاک سونا بھی دے دو تو میں بلال کو بیچوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے یہ سودا منظور ہے. گھر جا کے اس غلام کو لے آئے, وہ غلام بھی کافر تھا, اس کو امیہ کے سپرد کیا, 40 اوقیا سونا بھی لیا اور حضرت بلال کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئے. امیہ مسکرا رہے کہتے ہیں دیکھو ابو بکر تو بڑا تاجر تھا لیکن آج بڑے گھاٹے کا سودا کیا, دیکھو ایک کالے غلام کو لے کے جا رہا ہے. حضرت ابو بکر نے سن لیا, انہوں نے فرمایا امیہ سنو یہ کالا غلام نہیں ہے, یہ تو اتنے بڑے مقام کا آدمی ہے کہ شہنشاہیتیں اس پہ قربان. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید کر کے آزاد کر دیا اور پھر حضرت محمد مدنی کی خدمت میں دے دیا. اور حضرت کا جو لقب ہے صدیق وہ کیسے ہوا؟ کیونکہ جب معراج کے بعد میرے مدنی واپس آئے, کافروں نے جھٹلایا, ابو جہل نے آ کے ابو بکر سے کہا کہ ما قال صاحب, وہ کہا تیرے پاک دوست نبی نے کیا کہا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا تھا, تم یہ بات مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ابو جہل لمبی چوڑی بات نہ کرو, مجھے یہ کہو حضور نے فرمایا. انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا انا اصدقو, میں تصدیق کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تصدیق کرتے ہو کہ ایک رات میں آپ معراج پہ ہو کے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا میں جبریل کو آتا جاتا مانتا ہوں, تو میرا مدنی تو اس سے افضل ہے کروڑ درجہ. اگر جبریل آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو میرا مدنی کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جا بالصدق, جو سچ لایا اس سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. وصدق به, اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ نے قرآن میں آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جا بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں, بس صدق بھی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کبھی جھوٹا بھی سچی بات لکھ جاتا ہے نا. حضرت امام باقر بیٹھے ہوئے تھے, ان کا ایک شاگرد تھا عروہ, وہ آیا, اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ بتلائیں کہ کیا تلوار کا دستہ جو ہے جس سے پکڑتے ہیں اس پر سونے چاندی کا کام کرایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے. قد حلا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صدیق نے اپنی تلوار کے دستے کو چاندی اور سونے سے سجایا تھا. تو وہ تو دشمن تھا نا, وہ کہنے کا عجیب بات ہے آپ بھی اس کو صدیق کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر غصے میں کھڑے, فرمایا نعم ہو صدیق وہو صدیق وہو صدیق من لم یصدق به فہو زندیق. فرمایا وہ صدیق ہے, صدیق ہے, جو اس کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے. یہ بھی کشف الغمہ شیعہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا, ہماری کتاب میں تو خیر ہے ہی ہے. تو یہ لقب جو تھا اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات پر تصدیق کرنے کے بعد فرمایا اسی طرح جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا, میرے مدنی پاک کی پہلی بیوی, اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حضور پاک نے بیویاں جو رکھی ہیں, نکاح کیے ہیں, وہ کوئی نعوذ باللہ خواہشات نفس نہیں تھی, اللہ کا حکم تھا. ورنہ عین شباب میں جب 25 سال کی عمر تھی, حضور نے تو 40 سال کی عورت سے شادی کی. بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی, اور اس کے دو شوہر پہلے ہو چکے تھے, ان سے اولاد بھی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شادی جو تھی وہ بھی اسلام کے لیے تھی, دین کے لیے تھی, کہ حضرت صدیقہ خدیجہ نے پھر اپنا سارا مال جو تھا وہ اللہ کے نبی پہ اور اسلام پہ لٹا دیا. اب جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیں, بی بی خولہ آئی حضور کی خدمت میں, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابھی تو آپ شباب ہیں اور بی بی خدیجہ فوت ہو گئی ہیں, اب آپ اکیلے ہو گئے, میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی فرما لیں. حال میں کہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ مہر ہے, نہ دولت ہے. وہ تو خدیجہ کا مال تھا جو اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اس نے کہا حضور, اگر آپ پسند فرمائیں تو میں ابو بکر کو جا کے پیغام دوں اس کی بیٹی عائشہ کے لیے. حضور نے فرمایا, عجیب بات کرتی ہے خولہ, کیسے بات کر رہی ہو, کنواری لڑکی ہے, وہ تو 9-10 سال کی لڑکی ہے, اور میری عمر اب تو زیادہ ہو گئی ہے, چونکہ 25 سال میں نے شادی کی, 13 سال آپ نے بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارے, تقریباً 40 کے قریب حضور کی عمر ہو گئی. 40 کے بعد ہی تو نبوت ملی ہے. بی بی خولہ نے کہا, حضور اس بات کو آپ چھوڑیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر ابو بکر راضی ہو جائے تو آپ شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا, اللہ کی بندی, کون عائشہ سے شادی نہیں کرے گا, وہ تو صدیق کی بیٹی ہے. حضرت ابو بکر کے گھر میں بی بی خولہ آئی, اس نے پیغام دیا, اس نے کہا میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ حضور فرمائیں, ورنہ میری تو تمنا یہی ہے, میری زندگی میں تین چیزیں مجھے پسند ہیں, کہ النظر الی وجہ رسول اللہ, کہ میری آنکھیں ہوں اور محمد مدنی کا چہرہ ہو, والبنت فی بیت رسول اللہ, میری بیٹی ہو اور ابھی حضور کا گھر ہو, والمال فی سبیل اللہ علی ید رسول اللہ, مال دولت میری ہو اور خرچ محمد مصطفیٰ کریں. ان کا میں تو چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی خوشی سے حضور کا نکاح کر دیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, جب حضور مدینہ شریف آ گئے تو حضرت ابو بکر نے آ کے خود کہا کہ یا رسول اللہ, اپنی بیوی کو آپ گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ آپ نے نکاح اسی لیے کیا تھا کہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے. حضور نے فرمایا, اللہ کے بندے, میں لے جانا چاہتا ہوں, میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے, جب تک میں مہر نہ دوں میں نہیں لے بیوی کو گھر لاؤں گا. حضرت ابو بکر مسکرائے, انہوں نے کہا, یار سب مال ہی مالوں کا, میرا مال بھی تو آپ کا ہے, یہ لے مہر کے پیسے. تو بیٹی بھی دی اور مہر کے پیسے بھی ابو بکر نے دیے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہو. تو یہ مقام جس کو ملتا ہے, ملنا ہو مل جاتا ہے. ایک دن بی بی عائشہ نے بڑا عجیب سوال کیا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں رات کو کبھی کبھی آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے دیکھتی ہوں, تو میں سوچتی ہوں آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے ستارے ہیں؟ حضور نے فرمایا, ہاں. میں کون؟ فرمایا, عمر. اس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان پہ ستارے ہیں. بی بی کہتی ہے, میں حیران ہوگی. میں نے کہا, حضرت پھر میرے ابے کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا, کملی, عمر کی ساری نیکیاں تیرے ابے کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہیں. تم ابو بکر کی بات کرتی ہو, اس کی بات کر کیا کہنا. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, مکے میں تھی. کہتی ہیں کہ میں گھر میں تھی, ابو بکر بھی تھے, میری اما بھی تھی, بی بی اسماء آپ کی بہن بھی تھی. فجاء رسول اللہ, دوپہر میں حضور تشریف لائے. کہتی ایسے وقت کبھی حضور نہیں آئے تھے.
آنے کے بعد کہا کہ ابو بکر اپنے بچوں کو ذرا ایک طرف کر دو, میں نے آپ سے کچھ علیحد کی, میں خاص بات. انہوں نے کہا اہلو کا یا رسول اللہ, یہ آپ کا حال ہے. ابو بکر کے گھرانے کا ہر فرد آپ کی عزت میں کٹ مرے گا لیکن آپ کا راز نہیں کھولے گا. آپ بات کریں کھل کے, فکر نہ کریں. حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا حضور آج تو آپ آئے ہیں, میں تو 6 مہینے ہو گئے اونٹنیاں پال رہا ہوں. میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا, تو میں نے اسی وقت 2 بڑی خوبصورت اونٹنیاں خریدی اور ان کو پال پال کے اب میں ان کو تیار کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ابو بکر ٹھیک ہے لیکن میں اونٹنی کی قیمت دوں گا اس لیے کہ میں ہجرت کے ثواب میں کمی نہیں چاہتا, ورنہ تو آپ کا مال میرا مال ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہجرت کے ثواب میں کمی نہ آئے. حضور پاک نے طے کیا اور حضرت ابو بکر کے کہ فلاں وقت میں تم گھر سے نکلنا, فلاں وقت میں میں نکلوں گا, فلاں راستے سے ہم چلیں گے, یہ سارا کچھ طے کرنے کے بعد حضور تشریف لے آئے. اور پھر آپ, بڑا لمبا واقعہ ہے, بہرحال غار ثور پہ پہنچے اور غار ثور پر کندھے پہ اٹھا کے لے جانے والا ابو بکر تھا. کہنے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی لیے جب حضرت ابو بکر اندر گئے تو آپ کا سارا گھرانہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا. آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ صبح کو بکریاں لے آتے, چراتے 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 غار ثور کے قریب پہاڑ کے پاس چلے جاتے, وہاں دودھ نکالتے, دودھ پہنچاتے, بی بی اسما کھانا لے آتی, حضور کو کھانا پہنچایا جاتا, تو سارا گھرانہ ابو بکر کا حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا. علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی, انہوں نے کہا دنیا میں 2 ہی راتیں ہیں, ایک ہجرت کی رات ہے, ایک معراج کی رات, لیکن دونوں میں فرق ہے. معراج کی رات جبریل حضور کے پاس آئے, ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ ابو بکر کے پاس گئے. معراج کی رات جبریل نے سدرت المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا, ابو بکر نے قبر تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا دونوں راتوں میں موازنہ کریں کہ کس کا مقام زیادہ بلند ہے. کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ پہ پہنچے تو درس سے ان کے قدم بھی نظر آئے, تھا تو ابو بکر گھبرانے لگے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اس کا حضور میں اپنے لیے تو نہیں گھبرا رہا, دشمن اگر اوپر آ گئے ہیں, اگر نیچے دیکھ لیا نعوذ باللہ تو پھر ہمارے ساتھ اور آپ کو تکلیفیں. ما ظن کبھی اس نہیں اللہ ثالثہما, ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے کہ جن دونوں کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا اسی غار ثور میں, اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے قرآن اتارا ثانی یثنین, یہ نہیں فرمایا بے اثنین, حالانکہ یہ منصوب مدد خافض کے ساتھ ہے, لیکن مقصد یہ تھا کہ ثانی یثنین گویا ابو بکر کا لقب بن گیا قرآن میں. اذ یقول لصاحبہ, صحبت صدیق بھی قرآن میں نص آ گئی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کوئی صحبت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے, چونکہ وہ قرآن کا منکر ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کوئی غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ فرق ہے میرے مدنی میں اور موسیٰ علیہ السلام میں. انہوں نے کہا تھا انما یا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. میرے مدنی فرمایا نہیں نہیں میرے ساتھ نہیں, ہم دونوں کے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا, اور یہ ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ معیت, معیت نصرت ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو اب جناب 3 راتیں گزارنے کے بعد اونٹنیاں لے آئے, عامر ابن فہیلہ، اب حضور ایک اونٹنی پہ حضور ہیں، پیچھے ابو بکر ہیں، دوسری اونٹنی پہ عامر ابن فہیلہ آپ کا غلام ہے اور ساتھ عبداللہ ابن اریکت ہے جو راستہ دکھلانے والا ہے۔ یہ حضور پاک چلے، جب رب کے قریب آپ تشریف لے گئے تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مکے کی سڑک مجھے نظر آئی تو مجھے مکہ یاد آ گیا، میں مکے کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ اللہ نے اسی وقت قرآن نازل کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، محمد مدنی جس رب نے تجھ پہ قرآن اتارا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تمہیں پھر مکے میں ہم شام سے لائیں گے، آپ غم نہ کریں۔ اور یہ واقعہ بھی وہی پیش آیا کہ جا رہے تھے کہ سلاقات ابن مالک آپ کو پکڑنے کے لیے آیا، جب قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اس نے پکارا کہ بے اربانی کرے، مجھے معافی دے دے، میں آپ کو اپنی پکڑوں گا۔ تو قریب آیا اور حضور پاک سے کہا، حضور میں واقعی آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے یقین ہو گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مکے والے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا سلاقہ دیکھو بات سنو، اور اس نے کہا کہ حضور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ صرف میں نہیں، اس راستے میں کوئی بھی آپ کے پیچھے آئے گا میں سب کو پیچھے واپس کر دوں گا۔ 200 اونٹ رکھے تھے کفار نے پکڑنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا سلاقہ میں بھی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، ایک وقت ہوگا کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے اور تیرے ہاتھ میں۔ سلاقہ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ جو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے مکے سے ہجرت کرے مجھے کسرا کی بادشاہی فتح ہونے کی خبر دے رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ راستے میں تھے کہ بریدہ اسلمی وہ بھی 70 سواروں کے ساتھ حضور کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب آیا اور حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ 70 کا 70 مسلمان ہو گیا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں اکیلا محمد رسول آ جائیں، آپ کے جل میں خادم ہی تو ہوں۔ تو یہ ہجرت کی رات جو ہے اس میں یہ ساری صحبت اور ساری خدمت اور ساری جان نثاری جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر مجھے وہ ہجرت والی ایک رات دے دے تو میں ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ ایک بند بچہ ہے، آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، سورۃ الناس بھی پڑھتا ہے، لیکن خواب میں ڈر جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے، والدین بھی پڑھ کے دم کیا کریں۔ میری دادی کو پینشن ملے گی، ان نے کہا تھا کہ میں خیرات کروں گی، کیا میں ان پیسوں سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ عمرے سے بڑی خیرات کیا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ فرض فجر قضا ہو گئی تو جب بھی نیند سے اٹھو فوراً ادا کرو، اگلی فجر کا انتظار نہ کرتے رہو، وہ ترتیب والوں کا الگ حکم ہے۔ ایک عورت کو میں نے کسی سے سامان دلایا تھا، وہ پیسے نہیں دے رہی، وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ تو آپ کا مال حرام کھا گئی نا، صدقے کی تو نیت نہیں تھی اس وقت۔ بہرحال اللہ ہے، دعا کریں کہ اللہ کرے وہ آپ کا مال دے دے، ورنہ وہ صدقہ نہیں ہو سکتا۔ صدقہ تو تب ہو جب آپ کے قبضے میں ہو اور خیر آپ کی نیت سے آپ دیں۔ سندھ کے اندر ایک خطیب ہے، وہ سندھی زبان میں جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ خطبہ، بہرحال بعض علماء نے متعلقہ زبان میں بھی خطبے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن سنت عربی میں ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ ہمارے یہاں جو 11ویں منائی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اس میں پکانا بھی بدعت ہے، کھانا بھی بدعت اور ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی ہم حاجی صاحب کو ملنے کے لیے سکھر گئے، جب ہم مل سے مل کر واپس آئے تو راستے میں ہمیں بتایا گیا کہ 3 صحابہ کی قبریں، اللہ اعلم، ہو سکتا ہے چونکہ صحابہ پوری دنیا میں گئے ہیں دین پھیلانے کے لیے، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورۃ النون کی آخری قلم پڑھ، سورۃ النون والقلم کی آخری آیت صبح و شام دم کیا کریں، اور رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ ہمارے نزدیک ایک قبر ہے، 9 گز لمبی ہے، کہتے ہیں کہ صحابی کے، اللہ عالم یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کسی صحابی کا قد 9 گز ہو۔ کسی نے کہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حسین کے نام کی دیگ پکا کے، بالکل جھوٹ ہے وہ، لے آئے مجھے دکھائیں وہ بخاری شریف کی حدیث کہاں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمود رحمان رکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا نام ہے، بہرحال اگر خاوند کسی کو تنگ کر رہا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یا مانے رو، یا مانے رو، یا مانے رو 70 دفعہ پڑھ کے ہر کھانے پہ دم کر کے اس کو دیا کریں۔ غیر فطری طریقے سے، یعنی کوئی خاوند اپنی عورت کو اگر الٹے راستے سے استعمال کرنا چاہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح حدیث سے میں نے مدنی کی کہ من اتا فی دبر امراتہ، ہی جو آدمی اپنی عورت کو پیچھے سے کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اب اس کی مرضی و لعنتی بنے۔ عورتوں کے لیے طواف کا وقت آپ خود اندازہ کریں، میرے خیال میں تو صبح 8 بجے بھی رش نہیں ہوتا، رات کو 12 بجے کے بعد بھی رش نہیں ہوتا، باقی اللہ عالم۔ عورتیں بھاگتی دوڑتی ہیں اور مردوں کو ہاتھوں سے دھکے دیتی ہیں، بالکل حرام ہے، اس کو آرام سے چلنا چاہیے۔ جو تکبیریں جنازے میں امام کے سے باقی رہ جائیں، مثلا ہم 2 تکبیریں امام کہہ چکا تھا، تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام پھیر دیں، تکبیریں پوری کر لیں۔ طواف کے دوران آرام سے وقار سے چلیں، علیکم السکینت والوقار، یہ بھی نماز کے حکم میں ہے، وہ تو صرف رمل کی اجازت ہے، عمرے کا طواف ہو یا حج کا، ورنہ تو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا بھائی، دوڑ دوڑ کے 10 طواف کرو، ادب سے 1 کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت اسود حتیم پہ لوگ دھکے بڑے دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ابتدا سے ہوتا آیا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی مجھے بوسہ دینے کا بڑا شوق ہوتا تھا، رش اتنا ہوتا تھا لوگ میرے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، زمانے کی یہ کام پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ تہجد نماز ہوٹل میں پڑھیں تو افضل ہے، اسی طرح عورتیں اگر ہوٹل میں بیٹھ کے تلاوت کریں وہ افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو منع نہ کریں۔ میرے 4 بچے ہیں، بیوی مزید بچوں کے حق میں نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر سرکاری نوکری دلائیں، دوسری شادی کرنی ہو تو اختیار ہے، بہرحال طلاق نہ دیں، آپ صاحب اولاد ہیں، بچے رل جائیں گے پھر آپ برباد ہو جائیں گے۔ طلاق بالکل نہ دیں، صبر سکر سے گزارا کریں، بیوی کو ہر حال میں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کمزور ہے اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اور شادی کر لیں۔ اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں کو ایک ہی بستر پہ کٹھے سلائے، ویسے تو کوئی منع نہیں، بیویاں ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی کی اگر کوئی غیرت جاگ پڑی نا تو انشاءاللہ تجھے سوتے ہوئے مار ڈالیں گے۔ صبح کو لوگ اللہ کی رحمت سے جنازہ ہی اٹھائیں گے کہ شہید نساء، عورتوں کا شہید ہو گیا ہے۔ میری بیٹی کا نام زینب ہے، بیٹا محمد، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ لڑکے جب بالغ ہو جاتے ہیں نا مونچھوں میں بال آتے ہیں اور احتلام ہوتا ہے اور زیر ناف بھی بال آ جاتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے پتہ ہے. اب تو حضرت تم اپنی فکر کرو, بچے کو بالغ ہونے کا پتہ 5 سال کی عمر میں لگ جاتا ہے, اب وہ فلمیں دیکھتا ہے تم سے زیادہ بالغ ہے. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ شرم سے لڑکیاں جوان ہو جاتی تھیں, بتاتی نہیں تھی کہ مجھے حیض آیا ہے. میرا دو نماز پڑھتا تھا, اب نہیں پڑھتا, اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو مسلمان کرے, ہدایت دے. میری بہن بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میرے بھائی حضرت سدیس جو ہیں وہ رئیس الحرمین ہیں, ان کو دونوں حرم کا کام سنبھالنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حج ہمیں, ورنہ ہمیشہ حج میں کئی نمازیں پڑھاتے رہے. میرا بیٹا جو کام کرتا ہے نہیں ہوتا, حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرے. اگر کوئی طائف جائے, طائف میقات ہے, واپسی پہ احرام باندھ کے عمرہ کرنا لازم ہے, نہیں کرے گا دم آئے گا. ایک عورت گردوں کی بیماری میں ڈائلسس پہ ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کے اور آخری صورتیں جو ہیں 4, قل ہو یا ایھا الکافرون, قل ہو اللہ احد, قل اعوذ رب الفلق, قل اعوذ رب الناس, 3-3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سویا کریں. محکمہ اگر اپنے خرچے پہ ہمیں حج پہ بھیجے, جب آپ کو پیسے دے دیے تو آپ مالک بن گئے, آپ کا حج ادا ہو جائے گا. موجودہ بیت اللہ کی تعمیر جو ہے, یہ آخری تعمیر تقریباً حجاج کی ہوئی زمانے میں ہوئی, اور اس کے بعد اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہوئی. اب بعد میں اس کی تسلیح اور تعمیر اور ترتیب جو ہے وہ سعودی حکومت جزا اللہ خیر نے کی ہے. نفل عمرہ کرتے وقت بی بی عورت نے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹا, دم تو نہیں دینی پڑے گی لیکن اس کو کپڑا لٹکانا چاہیے تھا, منہ سے لگانا نہیں چاہیے تھا. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنا ضروری نہیں ہے, فضیلت ہے. جنازے میں حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے, پھر درود ہے, پھر دعا ہے. میرا بھائی کوئی پتہ نہیں ہے, اگر مسلمان مسلمان کے ہاتھ مارا جائے تو وہ شہید نہیں ہوتا. میرے بھائی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. جو آدمی حضرت عمر ابو بکر کو گالی دے اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ خامن کو اگر عدالت نہ بلائے تو وہ خلو نہیں ہوتا, طلاق نہیں ہوتی, لازمن اس کو بلانا چاہیے. نہ آئے نوٹس دیں, پھر نوٹس دیں, پھر نوٹس, پھر فیصلہ کریں. ہماری بیٹی ہے بیچاری, کھا پی نہیں سکتی, اللہ شفا عطا فرمائے. اگر کوئی لڑکی شوہر کی طرف سے زبردستی طلاق ملنے کے بعد خودکشی کرے, بالکل گناہگار ہوگی. خاوند کی طلاق دینا اس کا گناہ ہے, تو اس نے تو بڑا گناہ کر لیا کہ خودکشی کر لی. بہرحال بالکل گناہ ہے, اور اتنا بڑی سخت سزا ہے کہ جیسے خودکشی کرے گی اسی طرح کی موت قیامت میں بھی ملے گی. میں نے بیوی کو سمجھایا ہے کہ دیوروں سے پردہ کیا کرو, تو وہ نہیں مانتی, تو اس کو الگ رکھیں اور دیوروں کو کہیں کہ اس کے گھر میں نہ آئیں. نہ مانے تو پھر طلاق بھی دے سکتے ہیں. ایک سال پہلے میں نے اپنی لڑکی کا کسی دوسرے سے شادی کی, اس لڑکے کا تعلق کسی غیر مذہب لڑکی سے تھا, پھر میں نے خلو کرا دیا. ٹھیک ہی ہے, پہلے کیوں نہیں معلومات کرتے, بعد میں ایک صورتحال کیوں پیش آئے؟ پہلے معلومات کریں, استخارہ کریں, 1 دن, 2 دن, 3 دن, 7 دن تک. بہرحال دعاؤں کے بعد, آیت کرسی پڑھنے کے بعد بھی مجھے سانپ نظر آتے ہیں, کوئی بات نہیں, کسی کو بتایا نہ کرو, تم پڑھتے رہو اللہ کا قرآن. قضاء عمری کے لیے توبہ کرے اور اس کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ نفل نہ پڑھیں, قضاء پڑھتے رہیں. حقوق العباد میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کس کا حق ہے تو اندازہ کر دیں, مثلاً کہ بھی میرے ذمے 20,000 ہے, اتنا خیرات کر دیں. بہرحال وراثت کا حصہ نہیں دے گا, دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں تو دے گا. شریعت میں وراثت کی جب آدمی فوت ہو جائے تو پہلے اس کا ورثہ فوراً تقسیم کیا جائے, یہ تھوڑا ہے کہ سال ہر سال گزار دو. میری والدہ نے اپنی مسجد کو دی, گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں, کیا رقم کی ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ جو زیر تعمیر ہے اس کو مکمل کراؤ. یہ بیت اللہ سے نکل جانے کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے صحابہ کو کہ جس نے عمرہ کر لیا ہے وہ جد, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کہیں یہی موت نہ آ جائے تو ہماری ہجرت نہ کس نہ ہو جائے. وہ تو مہاجر تھے, ہجرت کر چکے تھے. آپ کو تو نکلنے کا حکم نہیں, اپنے وقت پہ جائیں. میری بیوی پھپھی جان وضو کرتی ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, نماز کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, مطلب علاج ہو رہا ہے, جب نماز پڑھتی ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. میری والدہ فوت ہو گئی, اللہ مغفرت فرمائے. جنازے کے اندر 2 سلام بھی حدیث میں موجود ہیں اور 1 سلام بھی حدیث میں موجود ہے. حنابلہ 1 سلام کہتے ہیں, حنفی 2 سلام. امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ 1 سلام سے نماز پوری ہو جاتی ہے, لیکن 2 سلام کہیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ بارہ زمین گورنمنٹ نے خریدی تھی, رشتے داروں نے جگہ, اب وہ مجھے پیسے ملیں گے لیکن سود کے ساتھ ملیں گے. سود لے کر غریبوں کو دے دینا اور اصل پیسے آپ خود وصول کر لینا. خواتین اگر گھر میں نماز پڑھیں تو سورت فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھیں ترتیب سے پڑھیں تو افضل ہے کہ پہلے قل اعوذ برب الفلق پھر قل اعوذ برب الناس, لیکن اگر ترتیب الٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وفات کے بعد مردے کے لیے خیرات کریں, صدقات کریں, قرآن پڑھ کے بخشیں. وفات کے بعد شوہر دوسری شادی کر لے تو جنت میں بیوی کو وہی شوہر ملے گا. صاف بات ہے, جس کے نکاح میں مرے گی وہی ملے گا. بیٹی کو الٹی نہیں رکتی, اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال اوابین کے 4 رکعت ہیں, 2 رکعت سنت ہو گئی تو کل 6 رکعت ہو گئے. جو رشتے دار فوت ہو گئے ان کا طواف کر سکتے ہیں. نماز عصر کے بعد طواف کریں تو اس کے 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں. بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے والدین کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے. میں نے ہاضمے کے لیے احرام کی حالت میں اجوائن کھا لی تھی, کوئی دم نہیں. اجوائن کھانے سے دم نہیں پڑتا. حج سے پہلے عمرے کی صفا ہم نے نہیں کی. بہرحال اب قضا بھی کریں اور دم بھی دیں. میری تمنا ہے کہ میری اولاد حافظ قرآن بنے. بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے, کوشش کرو, تمنا اچھی ہے. میری بھتیجے کے چہرے پہ کالے داغ ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے گھر والے کہ جو عورت حج کر کے آئے پھر 40 دن تک گھر میں بیٹھی رہے, باہر نہ نکلے, کیوں؟ کو بچہ پیدا ہوا ہے کہ 40 دن نفاس کے گزار رہی ہے. عجیب مسئلے کرتے ہیں. ایک آدمی ہے راجہ, وہ قتل کیس میں بے گناہ قید ہے, اللہ اس کی مدد کرے, رہائی عطا فرمائے. میری بیٹی منائل کا دماغی توازن ٹھیک نہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. میں ایک فیملی پلاننگ میں کام کرتا تھا, حج پلان آنے سے پہلے جاب چھوڑ دی. اللہ پاک سے دعا فرمائے میری اچھی نوکری, اللہ آپ کو اچھی نوکری عطا فرمائیں گے, فکر نہ کریں, حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں. آمینہ افضل کے اچھے اور نیک رشتے کے لیے اللہ آسان کرے, لیکن تین دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو. میرے بہنوں ہی جو روزگار شروع کرتے ہیں, پہلے استخارہ کریں پھر شروع کریں, اور استغفار پڑھتے رہیں. میرا بیٹا جسمانی طور پہ کمزور ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میری عمر 10 سال ہے, آنکھوں کا کمزور ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ذوالحجہ کو 10 کو مناسک حج مکمل کی, احرام کھول دیا. اس کے بعد کچھ لوگ مینا سے دوبارہ احرام باندھ کے طواف زیارت کر, دوبارہ احرام کی کیا ضرورت, جب احرام کھل گیا بس کھل گیا, طواف زیارت کپڑوں میں کرتے, بس کیا تو ہے, شکر کرو. بہرحال جو ڈاکٹر خواتین پاکستان حج میڈیکل مشن میں آئی ہیں, انشاءاللہ وہ بغیر محرم کے مجبور ہیں, نوکری ہے, کیسے محرم لا سکتی ہیں. اللہ کرے گا ان کا بھی حج قبول ہوگا, چونکہ حج عرفات کی حاضری کا نام ہے. سفری نماز میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے, سنت اور نفل معاف ہے, پڑھو تو ثواب ہے, نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. نماز پڑھنے میں شیطانی خیال آتے آنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا, آخر اس نے بھی تو زور لگانا ہے. عمرے کے لیے احرام باندھا, تلبیہ پڑھنا بھول گئے, اگر بالکل نہیں پڑھا تو عمرہ ہی نہیں ہوگا, اگر کچھ پڑھا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کچھ پڑھا پھر ہو جائے گا. برے بھی یہ وسوسے آتے ہیں, ان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھا کریں. میرا کاروبار بلڈنگ بنانے کا ہے, پرمیشن کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے, اگر وہ ظلمن رشوت لیتی ہے آپ پہ گناہ نہیں ہوگا, لینے والے پر گناہ ہوگا. رمل کا معنی ہوتا ہے جیسے پہلوان چلتے ہیں, یعنی قوت کا مظاہرہ کرنا. زمزم میں کم ہو جائے تو پانی ملا دیں. بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ جب گھر جائیں کنویں میں ڈال دیں, تو لوگ اسی کنویں سے پیتے رہیں گے. کہو یہ زمزم کا کنواں ہے, مشہور بھی ہو جائے گا, تمہارا گزارا بھی بن جائے گا. میری بیٹی کی پوتی کی پیٹ میں لمبے کیڑے ہیں, اللہ شفا عطا فرمائیں. کوئی دوا بھی کرائیں, سارے کو وظیفے سے کام ہوتا تو ہسپتالیں بند نہ ہو جاتی. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے مدرسہ بنوائیں, بالکل بنوائیں, قرآن مجید پر بالکل اچھی بات ہے کہ مدرسہ بنوائیں, مسجد بنوائیں, تاکہ وہ چیز دائم قائم رہے. فاتحہ ضرور خود پڑھ کے بخش دیا کرو, کرائے پہ مولوی بلا کے نہ پڑھایا کرو. قربانی گھر کے ہر فرد کے لیے الگ ہے, 7 بندے ہیں تو 7 بکریاں. بھویں بنانا تو گناہ ہے, اگر داڑھی والی جگہ پر یا مونچھوں والی جگہ پر عورت کے بال نکل آئے وہ صفا کرا سکتی ہے, بلکہ اب تو لیزر سے کرا دے, جان چھوٹ گئی, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. نماز میں جو درود پڑھتے ہیں 2 حصے ہیں, دونوں پڑھیں یا 1 حصہ پڑھیں, دونوں جائز ہیں. کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے آپ حج پڑھ کے جا رہے ہیں تو مبارک نہ دیں, کیوں محرم کے مہینے میں کیا ہو جاتا ہے, محرم کا مہینہ تو الٹا حرام, حرمت والا, عزت والا مہینہ ہے, شان والا مہینہ ہے. شیعہ ہے نا, وہ کہتے ہیں مبارک نہ دے, خود سویرے دودھ کی لگا کے دودھ پیتے ہیں. میری بہو سست ہے, بچوں پہ توجہ نہیں دیتی، اس کو پیسے شیسے ہزار دو ہزار خرچ کا مہینہ دیا کرو، بالکل چست ہو جائے گا. مفت کام کرتے کرتے تو آدمی سست ہو ہی جاتا ہے. والدہ ناراض ہیں کہ میں نے بھائیوں سے وراثت کیوں لیا، آپ کا حق ہے، آپ نے حق لیا، ناراض ہیں تو ہوتی رہے. سبحان عمر، حسان عمر، کشمالہ عمر، امامہ عمر، پتا نہیں سارے نام ٹھیک ہیں، عمر کا نام آ گیا تو ٹھیک ہے. نماز میں حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ کھلا ہونا چاہیے. طواف زیارت کے لیے حرم سے ویل چیئر لی، میں نے کہا کہ میں خود چل کر طواف کرتی ہوں. وہ ویل چیئر کوئی عربی لڑکا تھا، پتہ نہیں طواف کروانے کا کوئی اور تو لے گیا، بس لے گیا تو لے گیا، اللہ قبول کرے. ہم پریشان رہتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، نیند کم آتی ہے، درود شریف پڑھ کے سویا کریں. کفن خرید کے زمزم سے دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے، بہرحال زمزم ایک شان والا پانی ہے، کوئی کہنے دھو لیا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. طواف کے دوران کوئی مسکین نظر آئے تو خیرات دے دیں، دے دیں. طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. میری بیٹی کا شوہر کروڑ پتی ہے، بیٹی کو خرچہ رقم ضرورت کے مطابق نہیں دے. اسی لیے جب آدمی بڑا ہوتا ہے نا، دل کا بڑا ہو، پیسوں کا بڑا ہونا تو کوئی بڑی ہی بات نہیں ہے. غنی وہ ہے غنا غن القلب، دل کا غنی ہو. اگر شوہر کی رقم وہ خود اٹھا لے خرچے کے لیے، اٹھا سکتی ہے. حضور کے نام پر عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا بالکل جائز ہے. میرے ماموں نے بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کیا جس کی ماں کا نکاح پر نکاح کیا. تو لڑکے کا تو کوئی قصور نہیں نا، ٹھیک ہو گیا، اس سے تو نکاح ٹھیک ہے. میرے بیٹے کو چھ مہینے سے چھ بولنے کا عرض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال مسلمان ان ہندوستان کے کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا کریں. اگر پورا ملک متحد نہیں ہو سکتا تو کم سے کم صوبائی سطح پر تو متحد ہو جائیں. جب تک اتحاد نہیں ہوگا مار کھاتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان کی قوت تقسیم ہو جاتی ہے، ان کے ووٹ کی قدر ختم ہو جاتی ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین طلاقیں دے، وہ تین ہوتی ہیں. مکے کہہ رہے ایسی اگر کام کے لیے مدینے جائے تو عمرے کی ضرورت نہیں ہے، کام نہ ہو تو عمرہ ضرور کرے. اگر عمرے کرنے کے بعد دو دن کے بعد یاد آئے کہ میں نے تو بال نہیں کاٹے ہیں، تو دو دن کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی، بال بھی کاٹو دم بھی ادا کرو. 80 سال عمر ہوئی یا نہیں ہوئی، کس نے کہا تھا عمرہ کرو. اگر احرام سے پہلے، احرام کے حلق سے پہلے احرام کی چادریں کھول دیں لیکن فوراً حلق کرا دیا تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر کپڑے پہن کے پھرتے رہے سارا دن تو پھر دم پڑ گئے. جن حاجی صاحبان کے بچے معذور ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. ایک آدمی حج کے علاوہ اور کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنی اللہ توفیق دے، یہ نفلی عبادت ہے. عورت کو حرم میں نماز جنازہ بالکل پڑھنا چاہیے. ایک بیوہ عورت دوسری شادی اس نے کر لی لیکن پہلے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی تو اس کا شوہر تھا نا اپنے وقت میں. عبد الحمید بھائی انڈیا والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. www.darsquran.com